نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل صوم ہے اخلاص کی حقیقت. معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں دوسری چیز کی ملاوٹ کا تصور ہو سکتا ہے، یعنی ہر چیز میں دوسری چیز ملائی جاتی ہے، جیسے دودھ میں پانی، ملاوٹ والا دودھ ہوتا ہے. پھر جب کوئی چیز ملاوٹ سے پاک اور خالص ہو تو اس کا نام اخلاص ہے. مثلا خالص دودھ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں پانی نہ ملا ہوا ہو. اور اخلاص کی ضد اشراک ہے. جو مخلص نہیں وہ مشرک ہے، انڈر لائن کر لیں، جو مخلص نہیں وہ مشرک ہے. سیدھی سی بات. ہاں، شرک کے کئی درجے ہیں، اور توحید میں اخلاص کی ضد شرک فی الالہیت ہے. شرک فی الالہیہ، یعنی اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرنا. عام طور پر عربی میں اس کو الوہیہ بولا جاتا ہے. ایک شرک جلی ہے، جلی یا پشد ہوتی ہے، اور ایک خفی، اور اسی طرح اخلاص ہے. جلی جو ہے یہ خفی کی ضد ہے، یعنی کھلم کھلا. ہم نے ریا کے درجات اس کے باب میں پہلے بیان کر دیے، اور اب ہم اس میں گفتگو کریں گے. جو قرب حاصل کرنے کے ارادے سے عمل کیا جائے لیکن اس میں کوئی اور سبب بھی شامل ہو جائے، خواہ ریا یا نفس کی لذت وغیرہ ہی ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی خالص نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی تقرب کے ارادے کے ساتھ، تقرب کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے روزہ رکھے. اس لیے روزہ رکھے کہ روزہ رکھنے کی عزت بھی حاصل کرے، یعنی لوگوں کی نظر میں معزز کہلائے کہ بڑا نیک انسان ہے روزہ رکھے ہوئے. یا کسی غلام کو آزاد کرے تاکہ اس کی بدخلقی اور مشقت سے بچے، یعنی جان چھوٹے اس سے. اور بظاہر کیا ہے؟ بڑا نیک عمل کرا جی، غلام آزاد کیا، حالانکہ دل میں کیا تھا؟ کہ اس سے جان چھڑاؤ، ثواب بھی مل جائے گا. یا اس لیے حج کرے کہ سفر کی وجہ سے اس کی صحت اچھی ہو جائے، تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، ذرا چینج کر لیں گے، یعنی انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا. یا پیش آنے والے شر سے بچ جائیں گے، یعنی ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں تو چلو حج پہ چلے جاتے ہیں تو اس سے انسان بچ جائے گا. یا اس لیے جنگ کرے کہ جنگ کرنے کا طریقہ اور اس کے اسباب اسے معلوم ہو جائے، یعنی ایکسپیرینس ہی صحیح. یا رات کو نماز پڑھے تاکہ نیند دور ہو اور اپنے گھر اور سامان کی حفاظت کر سکے. یا علم سیکھے کہ اس سے مال حاصل کرنا آسان ہو جائے. یا پڑھانے میں مشغول ہو تاکہ کلام کی لذت سے خوشی حاصل کرے. پھر جب اس کا سبب، یعنی ان کاموں کی وجہ، تقرب اللہ ہو اور اس کے ساتھ ان خیالات میں سے کوئی دوسرے خیالات بھی شامل ہو جائیں، یعنی اللہ کا قرب چاہنے کے علاوہ اور خیال بھی شامل ہو جائیں، اور ان کی وجہ سے یہ عمل اس پر آسان ہو جائے، تو یہ عمل اخلاص کی حد سے خارج ہو گیا، یعنی بالکل پیور نہیں، کیونکہ اس میں اور چیزیں ساتھ شامل ہو گئی ہیں. انسان کا شاید ہی کوئی فعل یا کوئی عبادت ان امور سے خالی، یعنی ہر چیز کے ساتھ کچھ آلائش آلودگی لگ جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس شخص کا ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے کہ اس میں کوئی اور شریک نہ ہو، وہ نجات پا جائے گا. یعنی یہ اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی ریئر ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی مل جائے تو انسان کے لیے فائدہ ہے، نجات کے لیے کافی، کیونکہ یہ اس کا حصول بہت مشکل ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ سونے کا ایک ذرہ بھی قیمتی ہوتا ہے، چھوٹا سا ہیرا جو ہے اس کی بھی بہت بڑی ویلیو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پورا پہاڑ بھی ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، پتھروں کا ڈھیر بھی ہو تو ہیرے کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر زندگی کا ایک لمحہ بھی خالص ہو جائے تو انسان نجات پا جائے. اور ایسا اخلاص کے نادر ہونے اور ان ملاوٹوں سے دل کے بمشکل پاک ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ خالص صرف وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سوا کوئی اور ارادہ نہ ہو. تو اب آپ کیا کریں گے؟ جب کوئی کام کرنے لگے خوب خوب دعا کریں، اور خوب خوب اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ مجھے کسی کی خوشی نہیں چاہیے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، مجھے کسی سے کوئی تعریف نہیں لینی، مجھے اللہ صرف آپ کے لیے کام کرنا ہے، اور دعائیں کرتے کرتے اس کو کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو حقیقی معنوں میں آپ کا دل خوشی پا جائے گا. حضرت سہل سے کہا گیا، نفس پر سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہے، یعنی سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کہا، اخلاص. اس لیے کہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں، تو جس چیز میں نفس کا کوئی حصہ ہی نہ ہو تو وہ نفس پہ بہت بھاری ہوگی. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ملاوٹیں جو اخلاص کو مقدر کر دیتی ہیں، یعنی گدلا کر دیتی ہیں، ملاوٹ والا کر دیتی ہیں، مختلف ہیں. بعض جلی ہیں، یعنی بالکل ظاہر ہیں، اور بعض خفی، پتہ بھی نہیں چلتا. ہم ریا کے درجات اس کے باب میں بیان کر چکے. بعض ریا تو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک عامل عمل کی حالت میں انسان اور جانور کے مشاہدے میں فرق کر سکتا ہے، اخلاص کی صفائی سے خارج ہے، اور شیطان سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس کی نظر نہایت باریک ہو اور اللہ کی رحمت اور توفیق اس کے شامل حال ہو. کہا گیا کہ عالم کی 2 رکعتیں جاہل کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. اس سے مراد وہ عالم ہے جو آفات عمل سے واقف ہو، یعنی اس کو پتا ہو کہ عمل کو خراب کرنے والی چیزیں کون سی، اور وہ ان سے محفوظ رہ سکے. جاہل آدمی ظاہر عبادت کو دیکھتا ہے، اس کی حقیقت پر غور نہیں کرتا. یقیناً سونے کا 1 قیراط جسے نقاد پسند کر لے اس پورے دینار سے افضل ہے، مکمل یعنی کمپلیٹ 1 دینار سے افضل ہے جسے کوئی غبی اور اناڑی آدمی پسند کرے. نقاد کا معنی ہوتا ہے پرکھنے والا، خاص طور پر درہم کو پرکھنے والا. اسی سے لفظ تنقید ہے. نقد کہتے ہیں قیمت جو فوراً ادا کر دی جائے، اور نقاد ہوتا ہے درہم پرکھنے والا. ملاوٹ والے عمل کا حکم اور اس پر ثواب کا استحقاق. وہ عمل جس کی بنیاد صرف ریا پر ہو، آدمی پر وبال ہے. جیسا کہ خالص عمل جو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، ثواب کا سبب ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ عمل جس کی بنیاد صرف ریا پر ہو، آدمی پر وبال ہے. یعنی وہ کام کر کے بھی انسان کے لیے مصیبت، عاملت اور ناصبت، جیسے کہا گیا قرآن پاک. یہ بالکل ایسے ہے جیسے خالص عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے ثواب کا سبب ہوتا ہے. ان دونوں قسموں میں کوئی اشکال نہیں. معاملہ صرف اس عمل کا ہے جس میں ریا اور نفس کی لذت کی ملاوٹ ہو. لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس سے ثواب ہوگا یا عذاب یا کچھ بھی نہ ہوگا. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، انڈر لائن کر لیں، کیونکہ یہیں سے آپ کے سارے سوال اٹھنے ہیں اور یہیں سے ساری کنفیوژنز آپ کی حل ہوں گی. تو بات یہ کہ ہم سب، میں جب ابھی تیاری کر رہی تھی کلاس سے پہلے، تو سچ پوچھے پڑھ کے میں کانپ اٹھی کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو نفس کو مزہ آنے لگتا ہے، اس میں دل لگنے لگتا ہے، تو پھر اس کو الگ کہاں سے کریں. ظاہر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، نفس کی لذت تو ہو رہی ہے، اب اس کو کس طرح الگ کریں کہ ہم قرآن پڑھیں بھی اور دل خوش نہ ہو، یا ہم قرآن سیکھیں اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے اور ہمارا دل خوش ہونے لگتا ہے، تو نفس تو شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی کام، تو پھر کیسے کریں. یعنی یہ چیز مجھے کافی پریشان کر گئی کہ پھر کیا جو ہم کام کرتے رہتے ہیں اور اس میں ہمارا نفس خوش ہو جاتا ہے، پھر کیا کیا جائے، اس پر کوئی ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، صحیح علم تو اللہ پاک ہی کو ہے، کیونکہ مالک یوم الدین وہی ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں. اس لیے میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ پھر کیا ہوگا، عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو فیصلہ صرف اللہ کرے گا. لیکن جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل پر آمادہ کرنے والے امور کی قوت کو دیکھیں گے، کہ موٹیویشنل فیکٹر کیا ہے، کیا چیز کسی کام پہ موٹیویٹ کر رہی، اللہ کی رضا یا کوئی اور چیز. ہم کب کام کرتے ہیں، جب کوئی ہمیں انکریج کرے، موٹیویٹ کرے، یا پھر جیسے بھی حالات ہوں ہم کریں. اگر نفسانی خواہش اور دینی جذبہ دونوں برابر ہوں، یعنی دل کی خوشی بھی ہے اور دین کا جذبہ بھی ہے خدمت کرنے کا دین کی، تو دونوں ساکت ہو جائیں گے، نہ وہ نہ وہ، اور اس عمل کا نہ اسے ثواب ہوگا نہ عذاب، وائڈ ہو جائے گا. اور اگر ریا غالب ہے تو نقصان دہ ہے اور عذاب کا موجب ہے، لیکن اس کی سزا اس آدمی کی سزا سے کم ہوگی جس کا عمل صرف ریا کے لیے، اور اگر دینی جذبہ ریا سے زیادہ طاقتور ہے تو جتنی اس کی قوت ریا سے زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفہا، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر نیکی ایک بھی ہوگی تو اسے بڑھائے گا، اس میں اضافہ کرے گا اور وہ پھر ایک کھجور پہاڑ برابر ہو جائے گی. شاید وہی اخلاص پھر نجات کے لیے ضروری ہے، ورنہ ویسے پہاڑ جیتے عمل اگر اخلاص سے خالی ہیں تو وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہوگی. ہمارے اس بیان کی تائید امت کے اس اجماع سے ہوتی ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جائے اور تجارت بھی کرے تو اس کا حج صحیح ہے اور اس کا اسے ثواب بھی ہوگا، حالانکہ اس میں نفس کا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اصلی محرک حج کا ارادہ تھا لہذا اسے سفر سے ثواب ہوگا. یعنی وہ اصلی محرک زیادہ، یعنی اخلاص والا پہلو زیادہ ہے، اگر جو دوسری چیز بھی شامل ہے مگر وہ درجے میں کم، اس لیے اس کو اس عمل کا ثواب ہو جائے گا. لہذا اس سفر سے ثواب ہوگا. اسی طرح غازی ہے کہ وہ جنگ اور غنیمت دونوں کا ارادہ کرے اور غنیمت کا ارادہ بالتبع ہو، یعنی بالتبع کا مطلب ہے کہ سیکنڈری ہو، تو اسے ثواب حاصل ہوگا، لیکن اس آدمی کے برابر نہ ہوگا جس کو غنیمت کا خیال تک نہیں ہے، یعنی اس کے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ اس کو مال غنیمت حاصل کرنا ہے. ایسے شخص کا اجر کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ شخص جو جا رہا ہے وہ یہ بھی سوچے کہ اچھا اجر بھی ملے گا ثواب بھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ کچھ ہاتھ بھی آئے گا. تو بہرحال دونوں میں فرق ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جیب صاحب، مجھے آج کے لیسن میں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو آخر میں بات ہوئی نا ملاوٹ کی، کہ نیت میں اگر ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا کہ نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کا دل خوش ہو رہا ہے نیکی کام پہ تو وہ ملاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو دل کی آمادگی ہی تو نیت ہے. یعنی آپ شروع میں تو آپ اپنی صرف عقل سے ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور کہ مطلب قرآن پڑھنا چاہیے یا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو آپ کا نفس اس میں ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، تو اس وقت لگتا ہے کہ شاید آپ کی نیت خالص نہیں ہے، آپ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن آپ صرف اپنی عقل اور اپنی سمجھ کی وجہ سے وہ اس کام میں آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب دل آمادہ ہونے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ خالص ہو گئے، اب آپ کا واقعی دل لگ رہا ہے عبادت میں یا دل لگ رہا ہے نماز میں. یہ دل لگنا آئرون مطلب میرا نہیں خیال کہ یہ اخلاص کے منافی ہے. باقی موٹیویشنل فیکٹر وہ جو بات ہے نا کہ آپ کو موٹیویٹ کیا چیز کری، آپ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ساتھ خوش ہوگا، میں یہاں پہ کیوں آئی ہوں آج، کیا اس لیے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ خوش ہوں گی. یہ چیز اخلاص کے اگینسٹ ہے کہ اگر میں اس لیے آئی ہوں کہ لوگ خوش ہوں یا میں اپنی آواز یعنی سن سکوں خود بھی اور دوسروں کو سنا سکوں. یہ موٹیویشنل فیکٹر میں کوئی اور موٹیویشن کا شامل ہونا آئی تھنک یہ اخلاص کے خلاف ہے. باقی دل کا خوش ہونا اللہ کی عبادت میں دل کا خوش ہونا میرا نہیں خیال کہ یہ عبادت کے خلاف ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کلیئر کر دیں مجھے یہ.
نہیں آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا، آپ نے صحیح کہا ہے. آئی اگری ود یو.
جزاک اللہ
خیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے کوشچن کرنا تھا، سم ٹائمز ہماری جو نیت بالکل خالص ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم صدقہ وغیرہ کرنے آ رہے ہیں نیت بالکل خالص ہوتی ہے اور ساتھ ہی لوگوں کی جو ہے وہ اپریشیٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں جب ہم بھول جائیں یعنی کہ جو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس میں ہم اگر بھول جائیں تو وہ سارا اجر نہ زائل ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی نیت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیلنس رکھنی ہوگی؟
جی ایسے صورت میں انسان پہ چھپا کے صدقہ کرے، ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس میں فتنے کا اندیشہ کم ہو.
اور اگر کچھ ٹپس دیتے ہیں اس نیت کے خالص کرنے کے حوالے سے، مین ٹو سے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے دوران جو نیت جو ہے وہ خالص جو ہے وہ کس طرح سے؟
کوشش ہی ہو سکتی، بار بار انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا رہے، کیونکہ شیطان کا وار اس پر ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس وقت بہکا سکے، اس کا دھیان ہٹا دے، پلٹا پلٹا کے دھیان واپس اللہ کی طرف لائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لیے ایاک نعبد کے ساتھ ہی ایاک نستعین ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت بھی مشکل کام ہے اور عبادت میں اخلاص اور بھی زیادہ مشکل کام ہے. جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو پھر ایاک نستعین سے ہی پار لگ سکتے ہیں.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
یہ کوشچن میں نے کرنا تھا کہ کبھی ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں, نیت تو ہماری خالص ہوتی ہے, لیکن ایک دم سے وہ آ جاتا ہے کہ ارد گرد ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یا اس طرح سے, تو ایک دم سے وہ چیز آ جاتی ہے دل میں اور پھر ہم اس نیکی کا کام کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی مطلب اس کی طرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا پھر اس کام کو کر لینا چاہیے, کیونکہ نیت تو پھر آپ کی خالص نہیں رہتی اگر آپ اس کو پیوریفائی کرنا
چاہو. دیکھیں اسی وقت اپنے آپ کو اندر ہی ڈانٹیں اور خالص کر کے کام کر جائیں, کام نہ چھوڑیں, یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا. اب مسئلہ نماز پڑھتے ہو آپ کی نیت خراب ہوئی تو آپ نماز توڑ کے گھر چلے جائیں گے؟ خیر آپ تو گھر میں نماز پڑھتے ہوں گی, میں اصل مسجد میں پڑھتی ہوں تو مجھے اس حساب سے یاد ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو وہ نہیں اتنا مشکل ہوتی, لیکن جب مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ لوگ ہاسٹل میں ہیں یا جماعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت زیادہ مشکل ہوتی. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ یکسوئی سے پڑھ رہے تھے یا کہ ایک شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ آج تو مجھے نماز میں بڑا مزہ آ رہا ہے تو اب اس وقت کہ او ہو میری تو نیت خراب ہو گئی, اب تو آگے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا, ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں اور آپ سمجھیں کہ نیت خراب ہو رہی ہے تو کام نہیں چھوڑیں, کام کرتے جائیں, نیت ٹھیک کر لیں.
جزاک اللہ خیر.
وعلیکم
السلام. علیکم.
وعلیکم السلام.
کہ پیج نمبر 536 اس کے اینڈ میں نا یہ بات پڑھ کے خوشی بھی ہو رہی تھی لیکن تھوڑی سی کنفیوژن بھی تھی کہ اگر دینی جذبہ ریاض سے زیادہ طاقت رہ جائے تو جتنی اس کی قوت ریاض سے زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا. تو اس کو پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب ہمارے جیسا ہوتا ہے اکثر نیت میں تھوڑی سی وہ ایکشن ہو جاتی ہے ریا کی,
جی ملاوٹ.
ہم کام اچھی نیت سے کرتے ہیں لیکن لوگ آ کے اس کو خراب کر دیتے ہیں, کیونکہ مطلب کوئی آ جائے تو اس وقت انسان کے دل میں آتا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے زیادہ اچھا کر لیں گے. مطلب
نہیں بس فوراً اپنے آپ کو چونٹی کاٹا کریں اور استغفار پڑا کریں اندر ہی اندر.
تو یہ کہتے ہیں مطلب ہم مطلب دینی جذبہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنے دل میں مطلب خود کو کرتے رہتے ہیں کہ نہیں خود کو مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھنا ہے. اور
ہاں بالکل, یعنی وہ جو اسٹرگل ہوگی نا آپ کی اسٹرگل ہوگی, یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کام کی نیت کی ساتھ ہی ملاوٹ آ گئی, اب آپ کی اسٹرگل شروع ہو گئی, اب آپ 5% پہ جا رہے ہیں 10% پہ 20% پہ, جو پرڑا بھاری ہو جائے گا اس کی طرف آپ کا اجر چلا جائے گا. اگر آپ کا اخلاص والا بھاری ہو گیا تو انشاءاللہ اس پہ اجر ہو جائے گا, اور اگر گڑبڑ والا بھاری ہو گیا اور آپ اس دلدل سے نہیں نکل سکے تو مشکل ہو جائے گی. لہٰذا کیپ سٹرائیونگ.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم
سر.
وعلیکم السلام.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے استاد ہوتے ہیں نا وہ دائی جو دین کا خاص کر, تو اس سے تو ہمیں بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, بہت اس کے معنی جو محبت بھی ہو جاتی ہے اور ان سے موٹیویشن بھی تو بہت ملتی ہے, تو کیا یہ بھی کلاس میں رکاوٹ آ جائے گی؟
ہاں اس میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. میرے اپنے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا اور ہے ابھی تک, وہ یہ کہ میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا اور ان سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی. اب قدرتی طور پر جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو تو انسان کا دل چاہتا ہے اسے خوش رکھے, ہے نا یہ بات, اور اسے وہ ناراض نہ ہو ہم سے, ہمیں اس بات کی بہت فکر رہتی. تو مجھے بھی ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح میرے والد بس خوش رہے مجھ سے اور وہ ناراض نہ ہو, اور میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی تھی جس سے وہ خوش ہوتے تھے, اور جب وہ خوش ہوتے تھے تو میں اور خوش ہوتی تھی. اور مجھے آہستہ آہستہ جب اویئرنیس ہوئی تو مجھے یہ فکر لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ساری کوشش صرف ان کی خوشی کے لیے ہوتی جا رہی ہیں. تو پھر میں نے اس چیز پر غور کرنا شروع کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف آنے میں نا انسان کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے انسان شیطان کے پندے میں ہوتا ہے, خواہشات کے پندے میں ہوتا ہے, پھر اس سے نکلتا ہے, پھر اس سے نکلتا ہے, اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے, پھر وہ بیچ میں تھوڑا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے, پھر وہ کچھ ملاوٹیں ہو جاتی ہیں, پھر انسان قرآن کے ساتھ اور تعلق قائم کرتا ہے, اور چیز پڑھتا ہے, اور سنتا ہے, پھر اپنا جائزہ لیتا ہے. یعنی کرتے کرتے میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اتنا آسان امتحان ہے, یہ بہت مشکل ہے. میں ابھی جب یہ پڑھ رہی تھی آپ کی کلاس سے پہلے تو لٹرلی میں کانپ اٹھی, میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہوں میں. حالانکہ یہ چیپٹر میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا یا پڑھایا تھا, لیکن چیزیں بھول جاتی ہیں اور ہمیں ہمیشہ ریمائنڈر کی ضرورت رہتی ہے, اور یہ ریمائنڈر جو ہیں یہ کانسٹنٹلی پھر ہمیں بہت ساری چیزوں سے نکالتے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ جب چوٹ لگتی ہے نا دل پہ، ایسی کوئی چیز اثر کرتی ہے، تو ضرور انسان اپنے کسی رویے کے اوپر غور کرتا ہے اور پھر اس سے اوپر نکلتا ہے، اور وہ جو ہے نا اخلاص کی قوت، وہ واقعی وہ قوت انسان کو نصیب ہوتی ہے اور انسان کو اپنا جائزہ لینے کا بھی موقع ملتا ہے. لیکن ہم سب کو اس پر ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بڑوں کی عزت بھی کریں، محبت بھی کریں، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں شریک کریں. بس جہاں اللہ کی ذات ہے وہاں اللہ ہی کی ذات ہے، اور ہے تو مشکل مگر کیا جا سکتا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسلام میں بہت سے حوالے سے جن کی فضیلت بتائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یا قرآن میں بتائی کہ ابھی عمل کریں گے آپ کو اتنا اجر ہے، فار ایگزامپل صدقہ ہے تو آپ صدقہ کریں گے آپ کا مال بڑھے گا، یا جیسے آپ اشراق کے نوافل پڑھتے ہیں آپ کو ایک اجر بڑا سا خاص ثواب ملے گا. اب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ ابھی یہ چیز ملے گی، وہ چیز اللہ کے لیے تو نہ رہی نا.
نہیں نہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ ہی سے اجر چاہتے ہیں نا. اگر تو اللہ سے اجر چاہتے تو اللہ ہی کے لیے، اور اگر ہم بندوں سے اجر چاہتے تو پھر ٹھیک نہیں.
سر سوال یہ ہے کہ پیج 536 پر سیٹنگ پیرا میں جب میں پوچھا ہے کہ ایک لائن ہے کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک حامل کی حالت انسان اور جانور کے مشاہدے میں پر کر سکتی ہے اس کی صفائی سے وہ خارج ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی.
کہ وہ ملاوٹیں جو اخلاص کو مقدر کر دیتی ہیں مختلف ہیں، بعض جلی ہیں یعنی ظاہر ہیں، اور بعض خفی یعنی چھپی ہوئی ہیں. ہم ریا کے درجات اس کے باب میں بیان کر چکے ہیں. ریا کے پیچھے انہوں نے چیپٹر دیا نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ 325 پہ ریا کا چیپٹر ہے، کتاب التزکیہ، اور اس میں ریا اور اس کی حقیقت، اس کی اقسام اور مذمت، اور عبادات میں ریا اور ریا کے امراض کا علاج، یہ سب پیچھے گزر چکی ہیں چیزیں، تو یہ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بعض ریا تو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعض ریا تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتے کیونکہ بہت ہی وہ چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہوتا ریا ہے لیکن انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی. اور حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک عامل عمل کی حالت میں، یعنی عامل عمل کی حالت میں ہو، انسان اور جانور کے مشاہدے میں فرق کر سکتا ہے، یعنی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کون جانور ہے کون انسان ہے، یا نہیں پتہ چلتا. اسی طرح خالص اور ناخالص عمل کا بھی پتہ چل جاتا ہے انسان کو.
اس لیے ہے کہ اگر ہم دائرے ہیں مقلد ہیں اور چھوٹے سے سامنے اچھا عمل یا اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح سیکھیں، حالانکہ عام رکھے ہم ایسے نہیں ہوتے، تو کیا وہ ریاکاری ہے جو اسٹوڈینٹ کے لیے ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ نارملی ہم ایسے اچھی طرح نہیں سوچتے.
یعنی یہ فرق تو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نارملی بھی اچھا ہی ہونا چاہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ ہے، ایک سے زائد نیتیں کرنے کا ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، لیکن اس سبق میں ہمیں اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے.
یعنی ایک سے زائد نیتیں کرنے کے نقصان پڑے ہیں؟ اچھا جی، میں سوال سمجھ گئی ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ ایک اچھا کام کرنے جائیں تو اس کی صرف ایک نیت نہیں، ایک ہی وقت میں کئی نیتیں بھی کر سکتے ہیں اور ان سب پر آپ کو اجر ملے گا، یعنی اجر ملٹی پلائی ہو جائے گا. اس کے برعکس آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سب اچھی نیتیں نہیں، اچھی نیت میں غیر اچھی نیت کا شامل ہو جانا یا ملاوٹ ہونا ہے، تو یہ اس سے مختلف ہے. وہاں سبھی اچھی نیتیں تھیں، یہاں نیتیں ایک سے زائد تو ہیں مگر ایک اچھی ہے اور باقی اچھی نہیں ہے، ملاوٹ والی ہیں، تو دونوں میں فرق ہے. دل دل میں باتیں نہیں کرتے، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم سارا دن بہت سارے کام کرتے ہیں تو کیا سارا دن نیتیں کرتے رہے؟ دیکھیں ابھی بات ہوئی تھی نا کہ نیت کیا ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، تو کیا آپ کام کرتے ہوئے اپنے دل کو کہیں باہر رکھ دیتے ہیں؟ وہ اندر ہی رہتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، آپ کے سارے اعضاء سے زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے وہ، اس کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہ سوچیں، مثلا میں یہاں بیٹھی ہوں تو کچھ سوچ کر ہی بیٹھی ہوں نا، یا آپ لوگ آئے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی آئے ہیں، تو وہ جو سوچ تھی آپ کی جس نیت سے آپ آئے وہی آپ کا ارادہ، اور اسی کے مطابق ہی اجر لکھا جائے گا. جی
رہتا ہے
یعنی سوال جو میں سمجھی وہ یہ کہ اگر ہم امتحان دینے کی نیت سے محنت کر رہے ہیں تو پھر کیا اس پر اجر ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ امتحان کیوں دے رہے ہیں. آپ اگر امتحان اس لیے دے رہے ہیں کہ امتحان کے ذریعے آپ زیادہ بہتر طور پر پڑھائی کر سکیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی باعث اجر. 536 پہ کوسچن, جب تک عامل عمل کی حالت میں ہو انسان اور جانور کے مشاہدے میں فرق کر سکتا ہے, اخلاص کی صفائی سے خارج ہے اور شیطان سے صرف وہی بچ سکتا ہے. یعنی ہر انسان جس کے اندر عقل ہے اس کو نظر آتا ہے کہ کون انسان ہے اور کون جانور ہے یا نہیں. اسی طرح ہم اپنے دل کے اندر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی نیت اچھی اور کون سی نہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا بعض ریا تو چیوٹی کے چال سے بھی زیادہ مخفی ہے, یعنی بالکل نظر نہیں آتا وہ چیوٹی کی چال, وہ جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر. تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, ہم فرق کر سکتے ہیں, اگرچہ وہ بہت خفیہ ہے پھر بھی فرق ہو سکتا ہے. یہاں پر اس کا نا کوئی لنک بریک ہوا ہے, عربی عبارت ہے وَمِنَ الرِّيَاءِ مَا هُوَ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ. وَمِنَ الرِّيَاءِ, اور یہ بھی ریاکاری میں سے ہے, اور ریا جو ہے بعض اوقات وہ چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے. فَلْيَطْلُبْ هُنَاكَ, تو انسان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس وقت اور بھی زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. وَحَاسِلُهُ أَنَّ مَا دَامَ الْعَامِلُ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُشَاهَدَةِ الْإِنسَانِ وَالْبَهِيمَةِ فِي حَالَةِ مِنَ الْعَمَلِ, یعنی کام کرتے ہوئے جب تک انسان فرق کر سکتا ہو انسان اور جانور کے درمیان, فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ صَفِّ الْإِخْلَاصِ, تو وہ اخلاص کی صفائی سے خارج ہے. یعنی جب تک انسان فرق کر سکتا ہے اور پھر جانتے بوجھتے ہوئے بھی فرق نہیں کرتا تو وہ مخلص نہیں ہو سکتا. یہ خلاصہ ہے بات کا. یعنی اگرچہ بظاہر ایک چیز کہنے کی حد تک بہت ہی مخفی ہے, لیکن انسان بہرحال اپنے دل کی حالتوں کو جانتا ہوتا ہے, کیونکہ جب عمل کرتا ہے تو اس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. انسان اپنی انسانیت اور حیوانیت میں فرق کر سکتا ہے. ٹھیک.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
جس کی نظر نہایت باریک ہو, اور پھر جب ہم نیچے والے پیراگراف میں دیکھیں نا, اس میں ایک نقاد کا ذکر ہے کہ ایک کرٹک جو ہے اور ایک اناڑی آدمی جو ہے, جیسے ہیرے کو پسند کرے, تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جیسے ایک عام آدمی کے اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ ایک پتھر اور ہیرے میں فرق کر سکتا ہے, لیکن جو ایک نقاد یا کریٹک کی نظر ہوتی ہے نا وہ اور باریک ہوتی ہے. مطلب وہ ہیرے کو ایک ملتے جلتے جیم سے بھی جو ہے وہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے. تو جب ایسی نظر آئے تو پھر جو ہے وہ اخلاص کی جو ہے وہ صفائی جو ہے وہ آ سکتی ہے.
جی ہاں, ادر وائز اخلاص کی. جی آپ نے بالکل درست سمجھا, جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیں کہ علم کے مفہوم کے لیے بھی ذہن دل دماغ کی صفائی چاہیے ہوتی ہے. جیسے آئینہ دھندلی ہو جائے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی انسان دیکھ نہیں سکتا, تو اسی طرح دل کا آئینہ دھندلا ہو تو بہت سی باتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں. تو دل چمکانے کی ضرورت ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے, واضح, الحمدللہ. اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.